پیر 14 مارچ کے سیروین کے ساتھ شفیع نقی جمعی کا سلام. انقرہ میں بم دھماکے سے 36 شہریوں کی ہلاکت کے بعد کردوں کے ٹھکانوں پر ترک بمباری. ادھر شامی وقت سے مذاکرات کے بعد اقوام متحدہ کے نمائندے نے موجودہ وقت کو سچائی کا لمحہ قرار دیا.
دس از اے مومنٹ آف ٹروتھ اینڈ ہوپفلی پرو ایکٹیو چانس.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس سے ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. شام کے مسئلے کے حل کے لیے جنیوا میں مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے پر اقوام متحدہ کے خصوصی الچی نے خبردار کیا ہے کہ اگر شام میں سیاسی تبدیلی نہ ہوئی تو واحد متبادل جنگ ہے. خصوصی الچی اسٹیفان ڈی مستورا شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان جنیوا میں بات چیت کے لیے پیغام رسانی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کیونکہ فریقین آمنے سامنے بیٹھنے پر راضی نہیں ہوئے. دونوں وفود نے صدر بشار الاسد کے متعلق اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے. اقوام متحدہ کے الچی نے اس موقع پر
The alternative, some people call it plan B.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا پلان بی ہونا چاہیے. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں واحد پلان بی جنگ کی طرف واپسی ہے اور اب تک ہونے والی جنگ سے کہیں زیادہ بری جنگ. یہ تھے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی الچی کے الفاظ. ترک حکومت نے گزشتہ روز انقرہ میں ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری کرد علیحدگی پسندوں پر عائد کی ہے. اس حملے میں 37 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہوئے تھے. ترکی کی حکومت کا کہنا ہے کہ ایک خاتون حملہور پی کے کے یعنی کردستان ورکرز پارٹی کی تھی. اطلاعات ہیں کہ رد عمل میں ترک جنگی طیاروں نے شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے. پاکستان بھر میں آج سے 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے جس میں 2 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. اس سال اب تک ملک میں پولیو کے 6 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اور سینئر رہنما رضا ہارون کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم چھوڑنے والے رہنماؤں کے ہمراہ آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں رضا ہارون نے کہا کہ ایم کیو ایم اپنا وجود کا مقصد کھو چکی ہے جس کے باعث انہوں نے اپنا راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کیا.
وہ کسی ایک شخص کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کسی ایک شخص کو قائد کے بعد خدا کا درجہ دے کر اس کی پوجا کرنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی. اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ جلسہ ہوگا تو ایک فرد کی کسی پریشانی کسی مجبوری کسی شکایت کسی ناراضگی کسی غصے کو دور کرنے کے لیے ہوگا. جلسہ ہوگا تو کراچی میں پانی کی قلت ہے, کراچی میں سڑکیں صاف نہیں ہیں, تو یہ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم ہے ہی نہیں جس ایم کیو ایم کے لیے ہم اس ایم کیو ایم میں آنکھیں کھول کر آئے تھے.
سعودی عرب کے ایک سینئر شہزادے نے امریکی صدر باراک اوباما کے بیان پر شدید تنقید کی ہے جس میں انہوں نے سعودی عرب کو فری رائڈر یعنی مفت میں فائدہ اٹھانے والا قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں مسائل کے حل کے لیے امریکہ کی مدد نہیں کر رہا. جواب میں ایک کھلا خط لکھتے ہوئے سعودی شہزادے ترکی الفیصل نے امریکی صدر کے الزامات کو مسترد کیا ہے اور دلیل دینے کی کوشش کی ہے کہ دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے مختلف طریقوں میں سعودی عرب نے لیڈر کا کردار ادا کیا. انہوں نے کہا ہے کہ سعودیوں نے کئی مرتبہ امریکہ کو خفیہ معلومات جو امریکی سرزمین پر جان لیوا حملوں کو روکنے کا سبب بنی. متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اس کا ایک جنگی طیارہ یمن میں گر کر تباہ ہو گیا ہے جو وہاں حوثی باغیوں پر بمباری کے لیے بھیجا گیا تھا. دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں اور حکام کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گرا. بحرین نے متعدد لبنانی شہریوں کو ملک بدر کر دیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ لبنانی مسلح تحریک حزب اللہ کے حامی تھے. بحرین سے غیر ملکیوں کی ایسی ملک بدری عرب لیگ کے گزشتہ ہفتے کے فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے جس میں حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا تھا. غرب اردن میں اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ مارے گئے فلسطینیوں میں سے 2 نے ایک بس سٹاپ پر کھڑے مسافروں پر گولیاں چلائیں. جوابی کارروائی میں 2 فلسطینی مارے گئے لیکن اسی دوران 3 فلسطینی نے اسرائیلی فوجیوں کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی, اسے بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. اسرائیل میں ایک خاتون کو تقریباً 2000 سال پرانا سونے کا سکہ ملا ہے. لاری ریمان نامی خاتون الجلیل علاقے میں ہائکنگ پر تھیں جب انہیں چمکدار سکہ ملا جسے رومی دور کا قرار دیا جا رہا ہے. سن 107 کے اس سکے پر سلطنت روم کے پہلے شہنشاہ آگسٹس کی تصویر بنی ہوئی ہے. خیال ہے کہ یہ اس دور کا دوسرا سکہ ہے. اس سے پہلے ایک سکہ برطانوی عجائب گھر میں موجود ہے. اور روس اور یورپ نے مریخ کی جانب پہلا مشترکہ مشن روانہ کیا ہے. اس مشن کے لیے آج ایک راکٹ قازقستان سے روانہ ہوا جس کے ساتھ جڑا سیٹلائٹ ایگزو مارس ٹریس گیس آربیٹر مریخ کے گرد چکر لگا کر میتھین گیس کی نشاندہی کرے گا. ایگزو مارس مشن پر کام کرنے والے ایک سائنسدان پروفیسر اینڈریو کوئٹس نے مریخ پر میتھین کا کھوج لگانے کی اہمیت یوں بیان کی.
میتھین مریخ پر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسے سورج کی روشنی میں تیزی سے بکھر جانا چاہیے, اور یہ خیال کہ میتھین وہاں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں میتھین پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ بھی ہے. وہ ذریعہ بہت دلچسپ بھی ہو سکتا ہے, مثلا مریخ کی اندرونی تہہ میں کوئی ارضیاتی حرکت یا اس سے بڑھ کر زندگی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ مریخ بالکل مردہ ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کو ایک جھٹکا مزید لگا ہے. رضا ہارون بھی مصطفیٰ کمال کے کیمپ میں شامل ہوئے ہیں. پاکستان ٹی ٹوینٹی میں اپنا پہلا وارم اپ میچ جیتا ہے. یہ بھی سیربین کا موضوع ہے, لیکن آئیے پہلے سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر کریں. شام میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کا نیا دور جنیوا میں شروع ہو گیا ہے. بات چیت سے پہلے شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نے زور دیا ہے کہ سب سے اہم سوال شام میں انتقال اقتدار کا ہے, ورنہ جنگ ہی واحد متبادل ہے. لیکن شامی حکومت کے وفد نے صدر اسد کے مستقبل پر کسی بھی طرح کی بات چیت کے امکان کو رد کیا, جبکہ شامی حزب اختلاف کا اصرار ہے کہ بشار الاسد کو اقتدار چھوڑنا ہوگا. ادھر انقرہ میں کل ہونے والے بم دھماکے کے بعد ترکی نے کرد باغیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
امن مذاکرات سے پہلے اقوام متحدہ کے نمائندے اسٹافان دمستورا نے شامی حکومت کے وفد سے ملاقات کی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ سب سے اہم مسئلہ شام میں اقتدار کی منتقلی کا ہے.
Spoilers will try to upset the talks.
بگاڑنے والے بات چیت کے عمل کو بھی بگاڑنے کی کوشش کریں گے, وہ سب کچھ کر کے جو آپ ہم دیکھ رہے ہوں گے. مگر اہم بات یہی ہے کہ آپ سنجیدہ اور پرعزم رہیں اور عالمی برادری کو اپنے ساتھ رکھیں. بھڑکیلی باتوں کے ذریعے پہلے سے سخت شرائط سامنے لانے کی کوشش بھی ہوگی, مگر یہ لمحہ سچائی کا ہے اور آگے بڑھ کے موقع سے فائدہ اٹھانے کا ہے.
دس از اے مومنٹ آف ٹروتھ اینڈ ہوپفلی پروایکٹیو چانس.
انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو وہ اس معاملے کو شامی حکومت اور حزب اختلاف پر اثر و رسوخ رکھنے والی قوتوں کو بھیج دیں گے. ظاہر ہے ان کا اشارہ روس, امریکہ اور سلامتی کونسل کی طرف ہے, مگر انہوں نے خبردار کیا کہ امن مذاکرات کا کوئی متبادل نہیں ہے.
The alternative, some people call it plan B, as you know.
متبادل کی جہاں تک بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اسے پلان بی بھی کہتے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے اس وقت جو واحد پلان بی دستیاب ہے وہ جنگ ہی ہے, اور اس سے زیادہ بدتر جنگ ہے جو ہم اب تک دیکھ چکے ہیں.
شام کے کلیدی حلیف ملک روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوروف کا کہنا ہے کہ ضروری یہ ہے کہ تمام فریق بات چیت میں شامل ہوں.
ہم بات چیت میں شامل فریقوں کا ایک گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, شامی حکومت کی طرف سے بھی اور حزب اختلاف کی طرف سے بھی, اور ظاہر ہے کہ اس گروپ میں شام کی تمام سیاسی قوتوں کی نمائندگی ہو. دوسری صورت میں ایسا نمائندہ فورم نہیں بن سکے گا جس پر جمہوریہ شام کے مستقبل کے اہم سوالوں پر بات ہو سکے.
دوسری طرف شامی حکومت اور حزب اختلاف دونوں ہی صدر اسد کے مستقبل پر کسی بھی سمجھوتے پر تیار نظر نہیں آتے. سفارتکاروں کی البتہ کوشش ہے کہ حالیہ فائر بندی کو جاری رکھا جائے, جس کے نتیجے میں شام میں تشدد میں کمی آئی ہے. شامی حزب اختلاف کی ایک کارکن کہتی ہیں کہ صدر اسد کے مستقبل کے معاملے پر شامی حکومت کا اصرار معاملے کو خراب کرنے والا ہے.
I don't see مجھے ان مذاکرات سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اسد حکومت ان مذاکرات کو پیش کی شرائط رکھ کے ناکام بنانے کی کوشش کرے گی کہ شام کے مستقبل میں بشار الاسد کے کردار پر قطعی طور پر کوئی بحث نہ ہو. وہ تو عبوری حکومت کے قیام کے امکان پر ہی بات کرنے سے انکار کر رہی ہے.
ادھر شام کے پڑوسی ملک ترکی نے کہا ہے کہ انقرہ میں کل ہونے والے کار بم دھماکے میں کرد جنگجو ملوث ہیں. اس حملے میں 36 لوگ ہلاک اور 75 سے زیادہ زخمی ہوئے. ترک حکام کہتے ہیں کہ ایک حملہ آور کی شناخت کالعدم کرد تنظیم پی کے کے کی خاتون رکن کی حیثیت سے ہوئی ہے. ترکی نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے. اس کے جنگی طیاروں نے شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں, جبکہ ترکی کے اندر ہی جنوب مشرق میں واقع کرد علاقوں میں کرفیو لگا کے کرد باغیوں کے خلاف آپریشن بھی کیا جا رہا ہے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے پر مبنی یہ رپورٹ احمد رضا کی تھی, اور ان کا آخری حصہ ترکی کی صورتحال پر تھا. حالیہ ہفتوں میں بلکہ چند مہینوں میں ترکی کو تشدد کے پے در پے واقعات, خاص کر بم حملوں کا سامنا رہا, تو صورتحال ہے کتنی خطرناک اور کس قدر خطرناک مزید ہو سکتی ہے, اندیشہ ہے کیا؟ یہی سوال میں نے تجزیہ کار ڈاکٹر رفعت حسین سے کیا, جن کا تعلق نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے ہے.
صورتحال کی جو نزاکت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. 6 مہینوں کے اندر یہ تیسرا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے, اور نہ صرف فارنر جو ہیں, جرمن ٹورسٹ بھی ٹارگیٹ ہوئے. ان کے مارکیٹ کے جو اس سے پہلے 100 کے قریب شہری بھی اس کے اندر ہلاک ہوئے, اور اس لیٹسٹ واقعے کے اندر اب جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 37 کے قریب پہنچ گئی ہے. تو میرے خیال میں ترکی کی یہ کوشش یہ تھی کہ جو سیپریٹسٹ جو کردس موومنٹ ہے جس کو پی کے کے کہتے ہیں, ان کے ساتھ جو ان کا سیز فائر ہوا تھا وہ انریول کر گیا تھا تقریباً 2.5 مہینے پہلے. پھر ترکی کی افواج نے علیحدگی پسندوں کے خلاف کاروائی کا دوبارہ آغاز کیا, پھر انہوں نے ریئیکٹ بھی کیا. ترکی کے جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ سارے کے سارے اسی کا شاخسانہ ہیں. اس واقعے سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری ٹیک, جو کہ کردش فریڈم موومنٹ جو ہے وہ ٹی اے کے والوں نے قبول کی تھی, جو کہ ایک سپرنٹر گروپ ہے پی کے کے والوں کا. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سپرنٹر گروپس ہیں بھلے ہی انہوں نے علیحدگی اختیار کر دی ہو, لیکن ان ٹرمز آف دیئر ایفرٹس تو دے آر یونائٹیڈ ان پرپز, اور ترکی کی حکومت کو, خاص طور پہ اردوغان صاحب کی حکومت کو وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں.
تو ڈاکٹر رفعت حسین کیا کہیں گے آپ, جو کچھ ترکی میں ہو رہا ہے کیا وہ شام کی جنگ کا نتیجہ ہے, یا پھر یہ صورتحال خطے میں ترکی کی خارجہ پالیسی یا خارجہ حکمت عملی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے؟
میرے خیال میں دونوں فیکٹر بڑے اہم ہیں, کیونکہ سیریا کے جو حالات ہیں اس میں داعش کا معاملہ ہے, یا آئی ایس ایل جس کو آپ کہتے ہیں, ان کے خلاف کردوں کو بھی جو سنی ہیں زیادہ تر اس کے خلاف نبرد آزما ہیں, اور اس حوالے سے وہ جو شام کی حکومت جو ہے بشار الاسد کی حکومت ہے ان کو ان کی حمایت حاصل ہے. ترکی بھی اس بات سے خائف ہے کہ اگر کردوں کی یہ بڑھتی ہوئی قوت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا تو وہ پھر جو کردستان کی جو موومنٹ جو ہے جس کو ترکی جس پہ قبضہ پانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کے حوالے سے صورتحال بگڑ جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ کرد جو ہیں علیحدگی کا ایک جو منصوبہ جو ہے جس میں سیریا کے لوگ بھی شامل ہیں, جس میں ترکی کے لوگ بھی شامل ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے لوگ بھی شامل ہیں, وہ ساری کی ساری تحریک جو ایک زور پکڑ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو عراق کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو صدرن عراق ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی ہی ایک زوراور تحریک چل رہی ہے, اور اس کے حوالے سے بھی وہ آئی ایس ایل کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے پیش نظر دونوں فیکٹر جن کا آپ نے ذکر کیا, شام کی صورتحال اور عراق کی ناگفتہ بے حالت ہے, وہ سارے کے سارا اس معاملے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, اور اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ترکی کے اوپر پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں اردوغان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ایک سیکیورٹی چیلنج ہے.
تو جس سیکیورٹی چیلنج کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, تو ترکی اس سیکیورٹی چیلنج یا امن و امان کے اس چیلنج سے کس حد تک نمٹ سکتا ہے، کتنا بلبوتا ہے؟
میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کردوں کے ساتھ ان کی مخاصمت جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کی وہ تو بڑی پرانی ہے، اور اب یہ عداوت ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ زور پکڑ رہی ہے، اور عراقی جو کرد ہیں وہ خاص طور پہ جو صدرن جو پارٹ ہے عراق کا، اس کے اندر وہ تو تقریباً جو ہے وہ انہوں نے اپنی اٹانمی جو اسٹیبلش کر لی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ترکی کے بھی کردوں کو اپنے ساتھ ملا لیں یا ایران کے کچھ کردوں کو بھی ساتھ ملا لیں تو ان کا کردستان کے اسٹیبلش کرنے کا جو پرانا خواب جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ریاستیں ہیں خاص طور پہ شام کی ریاست ہو یا عراق کی ریاست ہو، وہ یہ نہیں چاہیں گی کہ کسی طریقے سے بھی کرد جو ہیں وہ علاقے سے باہر یا ماورا ہو کے اپنے لیے کوئی فٹ ہولڈ تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن میرے خیال میں جب تک ترکی کے سرحدوں کے قریب عراق کے حوالے سے اور سیریا کے حوالے سے جب تک یہ خون ریز جنگ جاری رہے گی تو اس کا بلو بیک ایفیکٹ جو ہے وہ لامحالہ طور پہ ترکی کے اندر ہوگا۔
تو ڈاکٹر رفعت حسین، ماہرین اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جس طرح افغان جنگ اور خانہ جنگی کے نتائج پاکستان نے بھگتے اور اب تک وہ بھگت رہا ہے، اسی طرح ترکی شام کی جنگ اور خانہ جنگی اور خطے کی صورتحال کے نتائج بھگتے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا، ترکی اس کے لیے تیار ہے؟
یہ موازنہ کسی حد تک صحیح ہے، کیونکہ ترکی کی جو جغرافیکل جو پیوٹل پوزیشن ہے وہ تقریباً اسی قسم کی ہے جس کے حوالے سے پاکستان نے افغانستان کے اندر، لیکن میرے خیال میں ترکی کی طرف سے مداخلت جو ہے وہ ٹیکٹیکل ہے، وہ اسٹریٹیجک نہیں ہے، اس کے اندر ترکی اپنے انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل بہت ساری ریومرز یہ بھی آئی ہیں کہ ترکی کی حکومت یا ان کے کچھ جو ایلیمنٹس ہیں وہ آئی ایس ایل کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، اس کا اثر جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ترکی کی سلامتی کے اوپر براہ راست پڑ بھی رہا ہے۔ اگرچہ اردوغان صاحب نے آج اپنی تقریر میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں، بلکہ ترکی حکومت نے تو پی کے کے کو ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے، تو میرے خیال میں وہ صورتحال سے نبٹنے کی پوری کوشش کریں گے۔
کیا ہر حملے کا ذمہ دار کردوں کو قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی حکمت عملی ترکی کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کرے گی، کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگی؟
جی بالکل، خاص طور پہ جب سے ڈھائی مہینے پہلے جس کا ذکر کیا کہ انہوں نے سیز فائر جو ہے اس کا کلیپس بھی اس وجہ سے ہوا کہ ترکی کی کوشش یہ تھی کہ اس تحریک کو کمزور کر کے اس کے اوپر قابو پایا جائے، لیکن وہ بڑا ایک وائلنٹ ریئیکشن ہوا، اور اس کے نتیجے میں خاص طور پہ ترکی کی حکومت کی طرف سے جو انہوں نے بمباری کی ہے ان کردوں کے علاقوں کے اوپر، اس کی جو امیجز اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی جو ہے وہ خوفناک اور کافی ہولناک ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک حکومت جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ایکٹر کی طرف سے جب اس قسم کا ایکشن ہوگا تو اس کا ریئیکشن بھی وائلنٹ ریئیکشن ہوگا، لیکن عسکری قوت سے وہ اس قسم کی جو تحریک جو ہے وہ اس کو دبایا نہیں جا سکتا، اور یہ لیسن جو پاکستان نے بھی سیکھا ہے، اور آفٹر آل آپ کو کوئی نیگوشیٹر سیٹلمنٹ جو ہے ترکوں کی اٹانمی کے لیے زور دینا ہوگا۔
لیکن ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، ترکی کے خلاف پرتشدد حملے تو دولت اسلامیہ یا داعش بھی کر رہی ہے نا، مگر ترکی نے داعش کے خلاف اس قدر سخت موقف اختیار نہیں کیا جتنا کردوں کے خلاف کیا ہے۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ داعش جو ہے وہ اٹ کنٹرول سرٹن پارٹس آف دی ٹیریٹری ان سائڈ سیریا، لیکن داعش کی جو موجودگی ہے وہ ترکی کے کچھ حصوں میں ریفیوجی کیمپس کے حوالے سے، ان کے ٹریننگ کیمپس کے حوالے سے تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ترکی کے کسی خاص حصے پہ اس طریقے سے قبضہ نہیں کیا ہوا جس کے حوالے سے کہ کردوں کی ایک پریزنس ہے۔
یہ تھے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر رفعت حسین۔ آئیے پاکستان چلتے ہیں، لیکن دھیان سے سنیے، یہ خاصا معترضہ اور بسا اوقات متنازع موضوع ہے۔ تمہید اس کی ہے کہ حال ہی میں حکومت پنجاب کی جانب سے ضلع چنوٹ کے شہر چناب نگر میں کم آمدنی والے افراد کے لیے ایک رہائشی اسکیم کے لیے نیلام عام کا اشتہار مختلف اخبارات میں چھپا، ٹھیک ہے، لیکن اس اشتہار کی خصوصی بات یہ ہے یا اس پہ نوٹ یہ لکھا گیا ہے کہ احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اسکیم کے لیے اہل نہیں ہیں۔ ہماری ساتھی امبر شمسی نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستانی آئین کے اصولوں کے تناظر میں احمدی برادری کے ساتھ یہ سلوک کس قسم کا ہے۔
صوبہ پنجاب کے ضلع چنیوٹ میں چناب نگر وہ شہر ہے جہاں احمدی برادری کا صدر دفتر ہے اور برادری کے ہزاروں رکن بستے ہیں۔ شہر میں 53 ایکڑ رقبے کی زمین ہے جہاں کم آمدنی والے افراد کے لیے حکومت پنجاب نے ایک رہائشی اسکیم رکھی ہوئی ہے۔ گزشتہ 40 برسوں کے دوران اسکیم میں 7 مرلے رقبے سے زیادہ زمین کی نیلامی ہوتی رہی ہے، اس کے باوجود کہ احمدی برادری کا موقف ہے کہ یہ زمین انہی کی ملکیت ہے۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ جس زمین پر یہ اسکیم چلائی جا رہی ہے ان کی جماعت نے 1948 میں خریدی تھی اور ان کے پاس اس کے لیے دستاویزات بھی موجود ہیں۔
یہاں تو جنگل تھا 48 میں، یہاں کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے پرچیز کی لینڈ، ہمارے پاس پورے اس کے ڈاکومینٹس ہیں، پورے لینڈ ریکارڈ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہاں انہوں نے غیر قانونی طور پر یہ جگہ ایکوائر کر کے اس کو، ہمارا بھی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور اس کی انہوں نے وائلیشن کرتے ہوئے یہ آکشن کرتے ہیں ہر سال، اور وہاں پہ انہوں نے غیر قانونی بستی بسا دی ہوئی ہے۔
جماعت احمدیہ نے 1976 میں لاہور ہائی کورٹ میں حکومت پنجاب کے خلاف حکم امتناعی درج کی تھی۔ یہ متنازع اشتہار پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی جھنگ کی جانب سے چھاپا گیا ہے۔ ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد سعید نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس زمین کی نیلامی کی جا رہی ہے اس میں صرف 29 ایکڑ جماعت احمدیہ کے نام ہے، نیلامی صرف حکومت کی زمین کی ہو رہی ہے۔
اس میں گورنمنٹ نے 76 میں ایک لیٹر جاری کیا تھا، پالیسی لیٹر، اس کی وجہ سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ چونکہ اسپیشلی مسلم کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے اس میں قادیانی اور احمدی وغیرہ جو ہے نا یہ پلاٹ نہیں حاصل کر سکتے، نہ ہی یہ خرید سکتے ہیں۔
تو اگر صرف مسلمانوں کے لیے تو اس میں مسیحی وغیرہ بھی نہیں کر سکتے؟
نہیں، ان کا مسیحی کا ذکر نہیں ہے، یہ 2-3 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، یہی اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے۔
اچھا، اس لیٹر میں یہی لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہم تفریق نہیں کر سکتے۔
بالکل، یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اب چونکہ ہم نے وہاں یہ جھگڑا وغیرہ ہوا تھا نا، اس وقت گورنمنٹ نے ان سے بچنے کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں۔
محمد سعید نے مزید بتایا کہ جماعت احمدیہ کی حکم امتناعی جون 2015 میں خارج کی گئی ہے، تاہم سلیم الدین نے بتایا کہ ان کی جماعت اس پر اپیل اب سپریم کورٹ تک لے کر جا رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک معاملہ عدالت میں حل نہیں ہوتا جماعت کے مخالفین چناب نگر میں گھر بسا رہے ہیں۔
اوپر یہ دیکھیے کہ وہ سارے ہمارے جماعت کے جو اینٹی اور مخالفین ہیں، ختم نبوت والے ہیں، وہ دوسرے ہیں، وہ وہاں پہ مولوی حضرات وہاں لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، وہ مدرسے تعمیر کریں، مسجد تعمیر انہوں نے کی، مدرسے تعمیر کیا، وہ ساری اسی لینڈ پہ۔ پھر اگر فرض کریں یہ کہا جائے کہ یہ لو انکم ہاؤسنگ اسکیم ہے، تو اس پہ یہ مدارس کیسے اتنے بڑے بن گئے، ان کے کمپلیکسز بن گئے، ان کی بڑی مسجدیں بن گئیں، وہاں وہ سال میں 4-5 کانفرنسیں ہمارے خلاف آ کے کرتے ہیں۔
دوسری جانب ڈپٹی ڈائریکٹر محمد سعید کا کہنا ہے کہ جب صوبائی حکومت پالیسی تبدیل کرنے کی ہدایت دے گی تو پھر پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی احمدی برادری کو زمین حاصل کرنے کے لیے اجازت دے گی۔
ہم کر دیں گے، ہمیں تو اس میں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بلکہ ہم چاہتے ہیں یہ ہے کہ یہ عوام دور ہو جائے تو بہتر ہے،
کیونکہ پھر سیکیورٹی خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں۔
اصل تو پرابلم تو یہی ہے سیکیورٹی خدشات کا، اسی لیے گورنمنٹ اس میں تھوڑی سی زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ الجھے نا۔
اچھا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس زمین پہ ختم نبوت والوں کے مدارس اور مساجد بھی کھڑے کیے گئے ہیں۔
وہ مدارس جو اور مجالس جو بنائے ہیں انہوں نے، وہ پرچیز کی ہے وہ آکشن میں،
تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی کو خطرہ نہیں پہنچے گا؟
نہیں، وہ ابھی چونکہ ختم نبوت کی وہاں لوگ تو سارے ختم نبوت کے ہیں، دوسرے تو نہیں ہیں، جب یہ مکسنگ ہوتی ہے تو پھر سیکیورٹی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔
اور یہ دیکھیے کہ آکشن کر رہے ہیں آپ، اور اس میں آپ نے ایک کمیونٹی کو صرف اس وجہ سے نکال دیا کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ آپ سے نہیں ملتا۔ فرض کریں اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم ایک لانچ کیا ہے، گورنمنٹ کیا ہے، تو گورنمنٹ اس پہ کسی کو مذہبی بنیادوں پہ علیحدہ رکھ سکتی ہے؟ تو جو گورنمنٹ آئین کے مخالف اس طرح اوپنلی کر رہی ہوگی، تو وہاں سے ہمیں کیا امید توقع کرنی چاہیے، ہم کس کے پاس جائیں؟
حکومت کا موقف ہے کہ یہ ظاہر معاملہ چل رہا ہے، جب کوئی ان کو ہدایت ملے گی وہ فوراً بدلنے کو تیار ہیں۔
ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اگر انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارے حکام ہمیں کہیں گے تو ہم کریں گے، تو چلیں، وہ تو جب مستقبل کی بات ہے، جو آج وہ آکشن کر رہے ہیں اس میں احمدیوں کو نکالنے کا کیا۔
جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین، خیال رہے کہ احمدی برادری کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان کے آئین، ریاست اور غیر ریاستی تنظیموں کی جانب سے تفریق اور امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے۔ کئی برسوں سے احمدی افراد کو تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، جبکہ 2010 میں ان کی لاہور کی عبادت گاہوں پر بم حملے میں قریباً 100 افراد مارے گئے تھے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ وہاں کس قدر تازہ ترین صورتحال ہے اور ریڈیو کتنا شانہ بشانہ ہے. اچھا یہ لیڈ کر رہا ہے انقرہ دھماکے کے بعد ترکی کی کرد ٹھکانوں پر بمباری. ریڈیو نے بھی اس سے لیڈ کیا, بلکہ آپ نے رفعت حسین صاحب کا تجزیاتی ذکر بھی سنا جس میں صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر رضا ہارون بھی مصطفیٰ کمال کے کیمپ میں. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی یہ شامل ہے لیکن درجہ بندی مختلف ہے اس کی, لیکن خبروں میں آپ نے اس کا احوال سن لیا. جھوٹ ٹرمپ کی گھٹی میں شامل ہے. اچھا اس کی تفصیل کا میں ذکر نہیں کروں گا, یہ ویب سائٹ پر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت اچھا ہے. عماد وسیم کی عمدہ بالنگ پاکستان کی 15 رن سے جیت, ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ذکر ہے آیا چاہتا ہے, بلکہ اس کے لیے تو ہم آپ کو لائیو بھی لے کر کے چلیں گے. عبدالرشید شکور کولکتہ پہنچ چکے ہیں, وہاں پر ایڈن گارڈن میں پاکستان کا بھارت سے میچ ہے, اور آج وارم اپ میچ کے بعد کیا صورتحال ہے اس پہ سہیل حلیم بالکل نظریں جمائے بیٹھے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو خبر آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے بھارت میں زیادہ پیار ملنے کے بیان پر آفریدی پر تنقید. حالانکہ بعض مبصرین کا خیال ہے انہوں نے بڑا سفارتکاری والا بیان دیا ہے, تو اس پر بھی بحث کسی اور موقع پر. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
آدمی عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر محمد عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
ورلڈ ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقابلوں کے سلسلے میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولکتہ میں کھیلے جانے والے واحد وارم اپ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے دی ہے. پاکستان نے سری لنکا کو جیتنے کے لیے 158 رنز کا ہدف دیا تھا. پاکستان سپر 10 مرحلے میں اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کولکتہ میں ہی 16 مارچ کو کھیلے گا. 14 مرتبہ گرینڈ سلیم چیمپئن رہنے والے ٹینس پلیئر رافیل نڈال نے فرانسیسی حکومت کی سابق وزیر روزیلین بیشلو کے خلاف مقدمہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ نڈال کی 2012 میں 7 ماہ تک غیر حاضری شاید مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ کی وجہ سے تھی. رافیل نڈال بولے,
There is a couple of times that I heard comments like this.
پہلے بھی کئی بار میں ایسے کمنٹ سن چکا ہوں اور اب یہ آخری ہوگا کیونکہ اب میں ان کو سو کروں گا. پہلے تو ہو گیا لیکن اب مزید نہیں.
اور ٹینس میں ہی عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ نے انڈین ویلز کے میچ میں امریکن پلیئر بائرن فریٹینجلو کو شکست دے دی ہے. اس ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں ٹاپ سیڈ خاتون پلیئر سرینا ولیمز نے قازقستان کی یولیا پوٹینسوا کو شکست دے دی, جبکہ خواتین کی دفاعی چیمپئن سیمونا ہیلپ نے روس کی یوکیٹرینا مکاروا کو شکست دی ہے. اور فارمولا 1 ریس میں فراری نے تیز ترین لیپ ٹائم کے ساتھ اپنی پری سیشن ٹیسٹنگ کا اختتام کر دیا ہے, لیکن اس میں کوئی ابہام نظر نہیں آ رہا کہ فارمولا 1 سیزن میں مرسیڈیز دوبارہ بہترین پوزیشن میں ہے. رواں سال 21 گرام پری ہوں گی, جو اب تک کا سب سے طویل سیزن ہوگا. اور فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے جنوبی افریقہ کے 3 سابق اہلکاروں پر انکوائری کے بعد پابندی لگا دی ہے, جن پر قومی ٹیم سے میچ فکسنگ کرانے کا الزام تھا. جنوبی افریقہ کی فٹ بال ایسوسی ایشن کے سابق چیف ایگزیکٹو پر 5 سال کی, جبکہ 2 سابق امپائرز پر 2-2 سال کی پابندی لگائی گئی ہے. فیفا کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں بین الاقوامی دوستانہ میچوں کے سلسلے میں لگائی گئی ہیں, جو 2010 کے عالمی کپ سے پہلے جنوبی افریقہ میں ہی اس ہی کی میزبانی میں کھیلے گئے.
کھیلوں کا احوال محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی. ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نہیں, کوئی سوئی کسی جگہ جا کر اٹکی نہیں ہے, بلکہ یہ احوال آنے کو ہے دو جگہوں سے, ایک دلی دوسرا کولکتہ. کولکتہ سے عبدالرشید شکور اور دلی سے سہیل علیم. مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر تیار ہیں. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے ظہیر الدین بابر کی.
شام کے مسئلے کے حل کے لیے جنیوا میں مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے پر اقوام متحدہ کے ایلچی نے اسے سچائی کا لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر شام میں سیاسی تبدیلی نہ ہوئی تو واحد متبادل جنگ ہے۔ ترک حکومت نے گزشتہ روز انکرا میں ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری کرد علیحدگی پسندوں پر عائد کی ہے۔ ترک جنگی طیاروں نے جنوب مشرقی ترکی اور عراق میں کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ سعودی عرب کے خفیہ ادارے کے سابق سربراہ ترکی الفیصل نے امریکی صدر کے نام ایک کھلے خط میں ان کے اس خیال کو مسترد کیا ہے کہ مشرق وسطی میں مسائل کے حل کے لیے سعودی عرب نے امریکہ سے اتنا تعاون نہیں کیا جتنا اسے کرنا چاہیے تھا۔ اور پاکستان کے معروف سابق کرکٹر جاوید میاندار نے قومی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی کے بیان کی مذمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کی نسبت پاکستانی کرکٹر سے بھارتی شائقین زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ٹی ٹوینٹی کا ذکر آنے کو ہے، لیکن پہلے متحدہ قومی موومنٹ سے متعلق یہ سن لیجئے کہ ایک جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مجھ کو میرے ایڈیٹر نے کہا ہے کہ سہیل حلیم آ گئے ہیں، اب آپ بعد میں جائیے گا سیاسی خبروں پر، تو چلیں پہلے ورلڈ ٹی ٹوینٹی۔ آج اپنے وارم اپ میچ میں پاکستان نے سری لنکا سے 15 رن سے یہ میچ جیتا۔ پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد اس نے سری لنکا کو جیت کے لیے 158 رنز کا ہدف دیا، لیکن مقررہ 20 اوورز میں سری لنکا 9 وکٹوں پر 142 کے اسکور پہ ڈھیر۔ میچ اور ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کے ماحول میڈیا پر دہلی سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم کی نظر ہے۔ سہیل، میرا دل دہل گیا تھا جب ایڈیٹر نے بتایا کہ آپ کی لائن بیٹھ گئی ہے، لیکن اب آپ بتائیں وارم اپ میچ کے ماحول پر کچھ کہیے گا پہلے؟ سہیل، سہیل حلیم نہیں، پھر وہی مسئلہ، وہ ڈراپ ہو گیا۔ اچھا، اب اگر آ بھی جائیں گے تو پہلے ایم کیو ایم والی خبر کا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد کریں گے کرکٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ کو ایک جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ طویل عرصے سے سیاسی منظر نامے سے ان کے غائب رکن رضا ہارون بھی مصطفیٰ کمال کے کیمپ میں شامل ہوئے ہیں، جبکہ مصطفیٰ کمال نے 23 مارچ کو پارٹی کا نام ظاہر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
کراچی میں آج پریس کانفرنس میں سابق صوبائی وزیر رضا ہارون نے مصطفیٰ کمال کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال نے باطل قوت کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی ہے جس کی اشد ضرورت تھی۔
تو ہمیں تو جو بتایا گیا تھا کہ ایم کیو ایم بنانے کا مقصد ایک عام آدمی کے حقوق کا حصول، ایک غریب آدمی کی حکمرانی، مڈل کلاس رول، جاگیردارانہ وڈیرانہ سوچ کے خلاف جہاد، اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری وہ برائیاں جن کے لیے ایم کیو ایم بنائی گئی تھی، جس کے لیے میرے جیسا ایک نوجوان یا اور نوجوان مصطفیٰ بھائی جب آئے ہوں گے تو اس وقت ان کی عمر بھی کم ہوگی، جو ایم کیو ایم میں آئے تھے وہ تو اس کے لیے آئے، وہ کسی ایک شخص کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ کسی ایک شخص کو قائد کے بعد خدا کا درجہ دے کر اس کی پوجا کرنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی۔
رضا ہارون کا کہنا تھا کہ مہاجرت کو کوٹا سسٹم سے جوڑا گیا۔ 18ویں ترمیم جب لائی جا رہی تھی تو تمام جماعتوں نے اپنی باتیں کی، لیکن ایم کیو ایم اپنی یہ بات بھی نہیں منوا سکی۔
رو سے مدد مانگنے کے بعد صبح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو وضاحتی بیان آ رہا ہے، معافی مانگی جا رہی ہے۔ نیٹو کی افواج کو آپ پاکستان میں بلا رہے ہیں، یو این کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ جاؤ، رو کو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں، بھائی آپ کب آؤ گے یار؟ یہ سب تو آ جائیں گے کیونکہ اس قوم کے لیڈر ہیں نا بھائی، کیوں لیڈر ہیں؟ مینڈیٹ ہے نا آپ سب کو، میڈیا کے دوستوں کو اور تجزیہ نگاروں کو، تو یہ نا مینڈیٹ ان کے پاس ہے بھائی، مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لیڈر ہیں تو جو یہ کریں گے قوم کے اوپر آئے گا، ان کی اچھائی بھی قوم پر آئے گی اور ان کی غلطیاں بھی ہم بھگتیں گے۔ اچھائی ہمارے سامنے بیٹھی ہے، یہ اچھائی تھی نا، لیکن اچھائی نے پھر خود پروف کیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بنا دیا، نہیں بنانے بنایا تو آپ نے اور بہت سے لوگوں کو بھی تھا، پروف کس نے کر کے دیا؟ تو پروف کرنے والے کی اپنی جو پریکٹیکل ایفرٹ ہوتی ہے اس کو نظر انداز آپ کیسے کر سکتے؟
رضا ہارون کا کہنا تھا کہ وہ 3 حکومتوں کا حصہ رہے، قومی دھارے میں شامل رہنے کے باوجود وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا راہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
2 کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کا ذکر ہے میٹروپولیٹن پولیس میں، جس میں ایک ہی کاپی باہر آئی ہے، اور اس کاپی میں طارق میر صاحب لکھتے ہیں یہ ساری جو ڈیلنگ ہوتی تھی، یہ سارے جو معاملہ چلتے تھے اس کا پارٹی میں صرف 4 لوگوں کو پتا تھا۔ میں آج کل بڑا میڈیا میں سنتا ہوں کہ یہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، ان کو ہی پکڑ لو، ان کو ہی پکڑ لو۔ کیوں بھائی، وہ اسٹیٹمنٹ کیا گھر لے جاؤ گے کیا؟ اس اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے طارق میر صاحب کے کہ پارٹی کے صرف 4 لوگ تھے، ان 4 کے نام لکھے ہوئے ہیں، صرف ان کو پتا تھا، باقی پارٹی میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس جگہ کا جہاں دباؤ زور زبردستی کے ساتھ اسٹیٹمنٹس نہیں دیے جاتے۔
واضح ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں مصطفیٰ کمال کی حمایت میں پوسٹر اور وال چیکنگ کی گئی ہے جن میں انہیں امید کی کرن لکھا گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں باغ جناح میں جلسے عام کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ماضی میں ٹرکوں میں بیٹھ کر لوگ آتے، یونٹوں اور کارکنوں کے گھروں پر قبضے ہوتے، لیکن انہوں نے تو زبان سے بھی گولی نہیں چلائی۔
سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو ایک بیک گراؤنڈ نظر آئے گا کہ کتنی ذہن میں جو ہے وہ ایک طوفان، ایک ساری چیزیں، اس سے پھر لڑنا، اپنے آپ کو سمجھانا، ساری چیزیں۔ تو ایک کام ایکچولی تھا سارا ایجنڈا پورا، ہم جو ہے وہ ہم نے کوئی کسی پلاننگ کے تحت یا سازش کے تحت کرتے تو پہلے جو ہے وہ جناب اچھ لیتے، پھر اس کے بعد لوگ جمع کرتے، پھر سب لوگوں کو رابطے کرتے، اس کے بعد پھر جو ہے پارٹی کا نام رکھتے، پھر اس کے بعد کوئی کتاب بناتے، ایسا تو کوئی چکر ہی نہیں ہوا۔ تو ہم نے کام پہلے ڈیٹرمن کیا کہ کام کیا ہے، اس کے بعد ہم نام کچھ بھی رکھ لیں گے، یقین کریں کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ 23 مارچ کو آئی تھنک ہم جو ہے وہ نام اناؤنس کریں گے پارٹی کا، 23 مارچ کو نام اناؤنس۔
دوسری جانب مصطفیٰ کمال کے ساتھی انیس قائم خانی کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر شاہد حیات نے ان سے ملاقات کی تھی اور منی لانڈرنگ اور راہ کے بارے میں مدد کی درخواست کی، تاہم انہوں نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے منحرف رہنما مصطفیٰ کمال کی بڑی بڑی تصاویر آویزہ کی گئی ہیں۔ جو اتنی بڑی تعداد میں مصطفیٰ کمال کی تصاویر لگائی گئیں، اتنی بڑی تعداد میں کبھی الطاف حسین کی بھی نہیں لگی تھیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
مصطفیٰ کمال کی بڑی بڑی تصاویر جنہ روڈ کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں میں آویزہ کی گئی ہیں۔ کوئٹہ شہر میں متحدہ قومی موومنٹ کی تنظیم طویل عرصے سے موجود ہے، لیکن اس کا شمار ان جماعتوں میں نہیں ہوتا جن کا شہر میں اثر و رسوخ زیادہ ہے، جبکہ کوئٹہ شہر میں ابھی تک ایم کیو ایم کے رہنماؤں یا اہم کارکنوں میں سے کوئی اعلانیہ طور پر منعرف بھی نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک مصطفیٰ کمال کی شخصیت کی بات ہے، وہ کوئٹہ یا بلوچستان میں ہر دل عزیز بھی نہیں رہا، لیکن کوئٹہ شہر میں ان کی جس بڑے پیمانے پر تصاویر آویزہ کی گئی ہیں، اتنی الطاف حسین کی بھی کبھی نہیں لگی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی تصاویر اتنی بڑی تعداد میں کس نے آویزہ کی ہیں؟ اس سلسلے میں میں نے بلوچستان سے ایم کیو ایم کے مرکزی ایگزیکٹو کونسل اور سندھ اسمبلی کے رکن یوسف شاوانی سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا۔
اور جو تصویریں لگی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ تھے ماضی میں 90s کی دور میں، وہ کچھ ایسے دو چار لوگ ایسے تھے جو ناراض ہو چکے تھے اس وقت، تو میں سمجھتا ہوں شاید انہیں کا کام ہوگا۔
یوسف شاوانی نے کہا کہ بلوچستان میں ایم کیو ایم کے تمام کارکن الطاف حسین کے ساتھ ہیں، کیونکہ متوسط طبقے کے لوگوں کو الطاف حسین نے ہی ان کا جائز مقام دلایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند لوگوں کے جانے سے ایم کیو ایم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
دو چار لوگوں کے جانے سے ختم نہیں ہوتی ہے، اور آپ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، سمندر سے اگر آپ ایک بالٹین پانی کا آپ ایک نکالے تو وہ سمندر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایم کیو ایم اپنے جگہ پہ قائم و دائم ہے، اور الطاف بھائی کے ساتھ ہے لوگ، اور الطاف بھائی ہمیشہ مطلب مظلوم لوگوں کے ساتھ رہے اور آج بھی مظلوم لوگوں کے ساتھ ہے۔
کوئٹہ شہر میں مصطفیٰ کمال کی جو تصاویر آویزہ کی گئی ہیں، ان کے اوپر انگریزی میں ویلکم جبکہ نیچے آئی اون پاکستان تحریر ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر انجینئر اقبال ظفر جھگڑا نے کہا ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پشاور میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے رینجرز کے دستوں کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
گورنر ہاؤس پشاور میں آج ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ان کی خیبر پختونخوا حکومت سے رینجرز کی تعیناتی کے ضمن میں بات ہوئی ہے، اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کہاں پر مشکلات ہیں تاکہ اس معاملے کو مل جل کر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں اور بھی فورسز موجود ہیں جن کے اختیارات میں اضافہ کر کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا،
جس طرح انہوں نے سینٹر سے ڈیمانڈ کی ہے، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اس پہ بھی میں نے بات بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ میٹنگ بھی ہوگی کہ وہ کہاں پر شارٹ کمنگز دیکھ رہے ہیں اور ان کو کیسے میٹ کیا جائے۔ اگر ضرورت پڑی تو ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے، رینجرز کو بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اللہ کے کرم سے اس وقت یہاں پر کورسز ہیں ان سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ پراپرلی اگر ان کو اختیارات دیے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ کہاں پر ان کی کمزوری ہے، اس کی نشاندہی کی جائے۔
فاٹا میں اصلاحاتی عمل کے بارے میں بات کرتے ہوئے اقبال ظفر جگڑا نے کہا کہ اصلاحات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ عمل عارضی طور پر تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔
اور باقی جو پانچ ہیں ان کو وزٹ کرنا ہے، اور کل چونکہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو ان سے میری میٹنگ ڈیو ہے، جس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے ساتھ جو فیوچر پروگرام ہے وہ انشاءاللہ طے کریں گے۔
گورنر کا مزید کہنا تھا کہ اورگزی اور کرم ایجنسی کے آئی ڈی پیز کے اپنے اپنے علاقوں کو واپسی کا عمل اپریل کے مہینے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 285,000 متاثرہ خاندانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں واپس بھیجا جا چکا ہے، جبکہ اپریل کے مہینے میں اورگزئی اور کرم ایجنسی کے متاثرین کے 27,000 خاندانوں کی واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پولیو کے خلاف 3 روزہ مہم شروع کر دی گئی ہے۔ مہم کے دوران بلوچستان میں 23 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے کیا کہا، پولیو نہیں، پولیو سے بچاؤ کے۔ اس مہم میں خواتین رضاکار بھی حصہ لے رہی ہیں، جن کو شکایت ہے کہ ان کو انتہائی کم معاوضہ دیا جاتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے ایک بار پھر محمد کاظم۔
پولیو کے خلاف 3 روزہ مہم کوئٹہ شہر سمیت بلوچستان کے تمام اضلاع میں جاری ہے۔ کوئٹہ شہر میں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی خطرے پلانے کے لیے 800 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ زیادہ تر خواتین کارکنوں پر مشتمل ہیں۔ ان ٹیموں کے تحفظ کے لیے سیکورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں، ان سے خواتین کارکن تو مطمئن ہیں، لیکن معاوضہ کم ہونے پر وہ نالا ہیں۔
چونکہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارا پہلے 600 روپے پر ڈے تھا، اب وہ بھی کم کر کے 500 کر دی ہے ہمارے، تو اس میں جبکہ ہم زیادہ خطرے میں کام کرتی ہیں۔
بلوچستان میں رواں سال کے دوران اب تک پولیو کا 1 کیس سامنے آیا ہے۔ بلوچستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر نہیں۔ تاہم پولیو سے متعلق ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سیف الرحمان کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں پولیو کے خلاف مہم زیادہ کامیاب ہے۔
طریقے سے اس دفعہ جو ایل کیو ایس کے نتائج آئے، اس میں پورے بلوچستان میں سوائے جھل مکسی کے ایک یونین کاؤنسل وہ پاس نہیں ہوا، ورنہ پورا بلوچستان کے تمام ایل کیو ایس پاس ہوئے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔
بلوچستان میں 3 روزہ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 23,83,310 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تحفظ خواتین بل پر مذہبی حلقوں کی تنقید کے بعد اب حکومت کی جانب سے اندیا دیا گیا ہے کہ قانون میں علماء کی مشاورت کے بعد ترمیم ممکن ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے تحفظ خواتین بل پر اپنے تحفظات آج لاہور میں وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے پیش کیے۔ ملاقات میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی موجود تھے۔ لاہور سے شمائلہ جعفری۔
لاہور میں وزیر اعظم نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ چاتی عمرہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے بل سے متعلق اپنے اعتراضات کی کھل کر وضاحت تو نہیں کی، تاہم یہ بتایا کہ نواز شریف نے ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔
اپنا احتجاج ان کو ریکارڈ کرایا، اور جو موقف ہم میڈیا میں اس سے پہلے دیتے رہے ہیں وہ ان کے بالمشافہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ انہوں نے جواب میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے، جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بات چیت کرے اور علماء کرام کے ساتھ کریں، تاکہ جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اور اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی سطح پر کچھ اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے، تاکہ وفاقی سطح پر بھی ہم باہمی مشاورت کے ساتھ ایک جامع قانون سازی اس حوالے سے کر سکیں۔
مولانا فضل الرحمان گزشتہ ماہ منظور کیے جانے والے تحفظ خواتین بل کی شدید مخالفت کرتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اس قانون کو اسلامی روایات سے منافی اور پنجاب اسمبلی کو زن مرید قرار دیا تھا۔ مولانا نے مزید بتایا کہ کل منصورہ میں تحفظ خواتین بل سے متعلق مختلف مذہبی پارٹیوں کا مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے، وہ اپنے تحفظات کی تفصیلات اس اجلاس کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں ایک منصوبے کی افتتاحی تقریب کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحفظ خواتین بل میں ترمیم کی جائے گی۔ उनका कहना था कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान को कड़े नहीं पहनने देगी। पंजाब हुकूमत ने राना सनाउल्ला की सरबराही में तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल पर उलमा से मुशावरत के लिए कमेटी भी तश्कील दी है। इस कमेटी में मुख्तलिफ मकातीबे फिक्र के 24 उलमा को शामिल किया गया है। वजीर आला के खसूसी मॉनिटरिंग यूनिट के सलमान सूफी भी कमेटी के रुकन हैं। उन्होंने बताया,
इस कमेटी की पहली मीटिंग जो है वो परसों हुई थी और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट ने उनको काफी हद तक कन्विंस किया था, उनको बताया थे वो हमारे दूर हो गए थे क्योंकि उनको काफी मिस कर रहा था। हमने उस कमेटी के अंदर उनको एक एक शिप के ऊपर उसके बाद उनके कुछ मशवरे थे, जिस तरह उनका मशवरा डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी के बारे में था कि इसकी कंपोजिशन के अंदर अगर थोड़ी तब्दीली ले आई जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन कमेटी कभी अभी हमें बिल की किसी शिप के ऊपर कोई ऐसा ऐतराज नहीं किया जाए कि इसको रिमूव किया जाए, तो इसलिए अभी हम किसी अमेंडमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। सिर्फ लैंग्वेज की क्लैरिफिकेशन जो है वो जब इसके रूल्स ड्राफ्ट होंगे बिल के तो उसके अंदर वो कर दी जाएगी, अगर आज इसको कमेटी जो है वो प्रपोज करती है और गवर्नमेंट इसको अगर अप्रूव करती है।
पंजाब असेंबली ने गुज़श्ता माह तहफ़्फ़ुज़े निस्वा बिल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद से इस पर बास मजहबी और सियासी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। इस कानून में तशद्दुद करने पर मर्दों को 2 रोज के लिए घर से निकाले जाने, खातून को जान के खतरे की सूरत में मर्द को GPS ट्रैकर लगाने और खातून के किसी माली नुकसान के अजाले के लिए मर्द की तनख्वाह से बराह रास्त कटौती पर खास तौर पर एतराज किया जा रहा है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मौलाना शेरानी ने इस कानून को पाकिस्तान के नजरिए और शरीयत से मुतसादिम करार दिया था। जमाला जाफरी, BBC लाहौर।
हमसे बात करें,
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
आजाद से जुल्फकार अली का बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खासतौर पे देही इलाकों में और शहरों में
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
आवाम परेशान।
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
है, ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि BBC
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं BBC
हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक्तदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से दरसी कुतुब छापने के ज़मन में नाफिस करदा नए कवानीन के तहत ज्यादातर किताबें छापने के ठेके खैबर पख्तूनख्वा के बजाय पंजाब के बड़े बड़े पब्लिशिंग इदारों को दिए गए हैं। इन कवानीन से या कहिए कि मिले इन कवानीन से पेशावर में मुकामी तौर पर कायम तकरीबन 70 से ज्यादा प्रिंटिंग की छोटी बड़ी सनतें बंद हो गई हैं, जिससे इन यूनिट्स में काम करने वाले तकरीबन 10,000 से 15,000 के करीब मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। सूरत हाल के जायजे के साथ पेशावर से नामनिगार रिफतुल्ला औरकज़ई।
पेशावर के हयातबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट में वाकई किताबें छापने का एक प्रिंटिंग प्रेस स्पिनजर गुज़िश्ता तकरीबन 8 माह से बंद पड़ा है। इस प्रिंटिंग प्रेस में छपाई का कोई काम न होने की वजह से यहाँ नसब करोड़ों रुपए की कीमती मशीनरी जंगालूद हो रही है। इस तरह के प्रेस के मालकान ने मजीद नुकसान से बचने की खातिर अपने तमाम मजदूरों को फारिग कर दिया है। स्पिनजर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और खैबर पख्तूनख्वा प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के रहनुमा शहरयार लूदी का कहना है कि सूबाई हुकूमत एक तरफ रोजगार देने की बात कर रही है लेकिन दूसरी तरफ गरीब मजदूरों से उनका रिजक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा,
71 में टेक्स्ट बुक बोर्ड बने थे जी, और 71 से लेके आज तक बड़ा सिस्टमेटिकली काम हो रहा था जी, एलोकेशन पे मबनी था, प्रिंटर्स को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम एलोकेट किया जाता था। 2015-16 के लिए जो एकेडमिक ईयर इन्होंने वो किया, इसमें इसको ओपन टेंडर कर दिया और गालिबन ये समझते हुए कि शायद इससे शफाफियत आएगी, ये शफाफियत तो नहीं ला सका लेकिन इसने बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी, इसने यूनिट्स बंद कर दिए। ये जिस यूनिट में आप खड़े हैं ये मेरे बड़े प्यार से बनाया हुआ यूनिट है, इसी तरह और मेरे भाइयों के प्रेस हैं जो बंद पड़े हैं। ये तकरीबन 83 प्रिंटर्स हैं जिनके साथ टेक्स्ट बुक बोर्ड डायरेक्टली काम किया करता था और ये तमाम बंद है जी।
پشاور میں مقامی طور پر قائم تقریباً 100 کے قریب پرنٹنگ کے چھوٹے بڑے کارخانے خیبر پختونخوا کے ٹیکسٹ بک بورڈ سے منسلک تھے، جہاں درسی کتب کی چھپائی کا کام ہوتا تھا۔ تاہم نئی ٹینڈر پالیسی کی وجہ سے ان میں سے بیشتر یونٹس اب بند ہو چکے ہیں، جس سے تقریباً 10 سے 15 ہزار کے قریب مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس نئی پالیسی کے تحت اب کتابیں چھاپنے کے زیادہ تر ٹھیکے پنجاب کے بڑے بڑے پبلشنگ کمپنیوں کو مل گئے ہیں۔ اس پالیسی کے خلاف پرنٹنگ پریسز کے مالکان کی تنظیم خیبر پختونخوا پرنٹنگ اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا ہے، جبکہ بے روزگار ہونے والے مزدوروں کی طرف سے احتجاجی کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ کتابوں کی چھپائی میں شفافیت لانے کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا نفاذ کیا گیا ہے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ مل سکے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم عاطف خان نے کہا،
حکومت کا یہ موقف بھی یہی ہے کہ جی جتنی چیزیں ہوں ساری اوپن ٹینڈرنگ کے تھرو ہوں، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں، شفاف طریقے سے ہوں، جس کو جتنا کوئی آرڈر ملتا ہے ملے گا، نہیں ملتا ہے نہیں ملے گا، لیکن اوپن ٹینڈرنگ کے ذریعے ہوں، یہ ایلوکیشن کے ذریعے نہ ہو۔ وہ پالیسی ہم نے اپنائی ہے، میرے خیال میں اس سے شفاف طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اگر حکومت یہ چاہے، حکومت تو کہے گی کہ جی ہم خود ایلوکیٹ کریں، کیونکہ اس میں ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے کسی کو خوش کرنے کی، کسی کو بینیفٹ دینے کی، لیکن ہم تو یہ اختیار لے رہے ہیں اپنے آپ سے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایلوکیشن نہ کریں، اوپن ٹینڈرنگ کے ذریعے کریں۔
دہشت گردی سے متاثرہ خیبر پختونخوا میں مقامی صنعتیں پہلے ہی بدحالی کا شکار ہیں، ایسے میں یہ صوبہ مزید صنعتوں کی بندش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب ٹی ٹوینٹی کرکٹ۔ ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے اپنے وارم اپ میچ میں پاکستان آج سری لنکا سے 15 رن سے جیتا۔ پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد اس نے سری لنکا کو جیت کے لیے 158 رنز کا ہدف دیا، لیکن مقررہ 20 اوورز میں سری لنکا 9 وکٹوں پر 142 رنز بنا سکا۔ میچ اور ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کے ماحول اور میڈیا پر دہلی سے ہمارے ساتھی سہیل علیم کی بڑی گہری نظر ہے۔ سہیل علیم صاحب، وارم اپ میچ کے ماحول پر کچھ کہیے گا پہلے؟
ویسے تو شفیع، عام طور پر وارم اپ میچز میں بہت زیادہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کی ٹیم ذرا دیر سے آئی اور ذرا مشکل حالات میں آئی، اس لیے بہت لوگوں کی یہ دیکھنے میں دلچسپی تھی کہ اپنے پہلے میچ میں وہ کیسا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے پاکستان کے لیے یہ بات کافی خوش آئند ہے کہ حفیظ نے جس طرح بیٹنگ کی اور عماد نے جس طرح 4 وکٹ لیے، اس سے ان کے حوصلے کافی بلند ہوئے ہوں گے۔ اور یہاں بہت لوگوں کی اس بات میں دلچسپی ہے کہ اب جس پول میں پاکستان ہے، جسے پول آف ڈیتھ کہا جا رہا ہے، اس میں اپنا پہلا میچ وہ کس طرح کھیلتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو پاکستانی ٹیم کے بارے میں، حالانکہ آپ نے ہلکا سا مجھے ماحول تو بتا دیا، ٹیم کے بارے میں میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟
میڈیا میں شفیع، پہلے تو سیکیورٹی کا ہی ذکر چل رہا تھا، لیکن جب سے پاکستان کی ٹیم یہاں پہنچی ہے تو اب بات کرکٹ کی ہو رہی ہے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ذکر شاہد آفریدی کے اس بیان کا ہے، جس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا یا کہا ایک طرح سے کہ انہیں ہندوستان میں زیادہ پیار ملتا ہے بنسبت پاکستان کی۔ اور اس پر یہ خبر جو ہے وہ تقریباً ہر ٹی وی چینل پہ تھوڑی بہت دیر میں دکھائی جا رہی ہے، اور اخبارات کے صفحہ اول پر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔
اچھا، تو صرف پاکستان تو نہیں آیا نا سہیل علیم، ٹیمیں تو درجن سے اوپر آئی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، یا صرف نوشہ جو ہے پاکستان بن گیا ہے؟
آپ نے بالکل وہ بات کہہ دی جو میں کہنے والا تھا۔ بات یہ ہے کہ توجہ جو ہے ہمیشہ دولہا پر ہی رہتی ہے، تو پاکستان کی ٹیم اس وقت بس یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا جس طرح سے تجزیہ کیا جا رہا ہے، عامر کی واپسی اور اب تک کا فارم پاکستان کا کیسا رہا ہے، اور یہ کہ شاہد آفریدی کے لیے شاید یہ آخری ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ اور بھی کئی ٹیمیں ہیں، بنگلہ دیش کا بہت ذکر ہے، افغانستان کا بہت ذکر ہے، خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے جس طرح اپنے کوالیفائنگ میچز میں مظاہرہ کیا، تمیم اقبال، شہزاد محمدی، یہ لوگ بھی راتوں رات سٹارز بن گئے ہیں انڈیا میں، ان کے بھی بہت بڑے بڑے فوٹو چھپ رہے ہیں، اور ان کی ایک طرح سے پروفائل، ایسی ٹیموں کی پروفائل جن کا کبھی ذکر نہیں ہوتا تھا، وہ کافی تفصیل کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر بنگلہ دیش کے بارے میں شفیع یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیم اب ابھر کر اس طرح سے انداز سے سامنے آئی ہے کہ صفحہ اول کی ٹیموں میں اس کا شمار کیا جانا چاہیے.
اچھا دیکھیں جیسی پاکستان کی آج کی پرفارمنس رہی, وسیم احمد نے 4 اوور 25 رن دے کر 4 وکٹیں گھیر لیں, شاہد آفریدی نے دیکھے 4 اوور کیے 40 اوور رن دیے, کوئی وکٹ نہیں لی, لیکن محمد حفیظ نے 70 رنز بنائے, ناٹ آؤٹ رہے, شرجیل 23 رن پر رہے, احمد شہزاد 18 بنا کر گئے, سرفراز 12 بنا کر کے گئے, شاہد آفریدی فوراً آؤٹ ہو گئے. یہ پس منظر بتانے کے بعد میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, بھاؤ کیا چل رہا ہے بیٹنگ کا؟ سٹا وغیرہ بھی تو بڑا کس کے ہوتا ہے نا
شفیع, میں تو سٹے کی خبروں سے بھی اور سٹے سے دونوں سے دور رہتا ہوں تو مجھے سچ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے, لیکن آج میں نے ایک اخبار میں کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ کس طرح کا ریٹ چل رہا ہے, اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ پاکستان کے, یہ شاید مجھے صحیح اس کا یہ نہیں معلوم کہ کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے, لیکن ایک کے مقابلے میں 2.5 کا کچھ ریٹ چل رہا تھا پاکستان کی.
اچھا تو اس کا مطلب ہے, اچھا میں تھوڑا سا سمجھ لیتا ہوں, پڑھتے پڑھتے میں سمجھنے لگا ہوں اس کو, میں بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ سٹا وٹا میرا میدان نہیں ہے, لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے, لیکن یہ میں گور کسی کو سکھاؤں گا نہیں. لیکن یہ ورلڈ کپ اب بھارت میں, بھارت کی جتنی بڑی آبادی ہے اس کے لیے انٹرٹینمنٹ میں دیکھیں, ایک تو فلمیں, دوسرا ہے کرکٹ, پھر اس کے بعد دوسرے کھیل وغیرہ بھی آ گئے ہیں, لیکن کرکٹ میں جتنی دیوانگی اور جتنا لگاؤ پایا جاتا ہے وہ فلموں سے زیادہ ہے
شفیع, اپنا الگ مزہ ہے. آئی تھنک میرے خیال میں T20 کی سب سے بڑا جو اس کی کشش ہے یا سب سے زیادہ دلچسپی لوگوں کی ہے وہ اس لیے ہے کہ شام کو آپ گئے, تھوڑی بہت دیر کے لیے کچھ کھایا پیا, ایک دو پیپسی پی یا اس سے زیادہ اگر کچھ پینا ہوا تو وہ کیا, اور اتنی دیر میں میچ ختم ہو گیا, اپنا لوٹ آئے. تو وہ جو فلموں میں جانے کا جو ایک مزہ ہوا کرتا تھا کہ ایک این ایوننگ آؤٹ, اس طرح کی کرکٹ ہو گئی ہے رادر دین کہ آپ پورے دن بیٹھے ہوئے ہیں, 50-50 اوور دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں, بہت سارے تو T20 میچز ایسے ہوتے ہیں جو لنچ کے وقفے میں ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا شفیع کہ کرکٹ میں اوور آل یعنی مجموعی طور پر اب دلچسپی لوگوں کی کم ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اوور کل ہوتی جا رہی ہے, بہت زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے, جیسے ہی ورلڈ کپ ختم ہوگا آئی پی ایل شروع ہو جائے گا, آئی پی ایل ختم ہوگا کہیں اور چلے جائیں گے کھیلنے, 12 مہینے کرکٹ چل رہی ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر ایک ڈسکشن ہو رہا تھا جس میں بہت بڑے بڑے سابق کھلاڑی شامل تھے, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب جو ایک فیلنگ ہوتی تھی نا لکنگ فارورڈ ٹو سم تھنگ, کسی چیز کا بہت بےقراری سے بے چینی سے انتظار کرنا, وہ کیفیت ختم سی ہو گئی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا میچ آپ جب بھی ٹی وی کھولیں دیکھنے کو
مل جاتا ہے. اچھا ابھی 2 منٹ آپ کے ساتھ میں اور گفتگو کروں گا, اس لیے کہ میرے پاس اطلاع آ رہی ہے کہ عبدالرشید شکور جو کولکاتہ پہنچے ہیں جہاز پہ سوار ہو کر کے, ان کی لائنیں وہاں سے گڑبڑ جا رہی ہیں, تو میرا ساتھ دے ذرا سا. اور یہ ایک بار میں پھر پاکستان اور بھارت کے میچ پر آ رہا ہوں, ویسے تو ٹھیک ہے لگتا ہے بڑے پرامن ماحول میں بڑے اچھی طریقے سے ہو رہا ہے میچ وغیرہ, لیکن یہ جہاں سسرا ان دونوں کا میچ ہوتا ہے یہ جنگ کا میدان کیوں بن جاتا ہے اگر پاکستان اور بھارت کھیل رہے ہوں تو؟
شفیع آئی تھنک کہ دیکھیے آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں کرکٹ کے بارے میں, کیا ہر اسپورٹس کے بارے میں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4-5 سال پہلے جب ان لوگوں نے باقاعدہ کھیلنا شروع کیا تھا تو یہ جو ایک جنگ کسی کیفیت تھی میدان, کھیل کے میدان پر, وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. جب جب دونوں کے درمیان تعلقات میں تھوڑی کشیدگی ہوتی ہے تب, اور جب وہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر یہ میچ جیتنا ہے. بہت سارے آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 کے ورلڈ کپ میں جو ایک روزہ میچوں کا ورلڈ کپ تھا اور جب سیمی فائنل موہالی میں ہو رہا تھا,
بالکل
پاکستان کی ٹیم جب آئی تھی تو شفیع میں آپ سے کہہ سکتا ہوں میں بہت سال سے صحافت کر رہا ہوں, میں نے ایسا سیکیورٹی کا انتظام نہیں دیکھا, خدا میں فوج کے ہیلی کاپٹر گشت کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی چھاونی میں چاروں طرف فوج کھڑی ہو اور بیچ میں 2 چھوٹی چھوٹی ٹیمیں اپنا کوئی پرانا حساب برابر کرنے کی کوشش کر رہی
ہیں. اچھا چلیں آخری 20 سیکنڈ میں مجھ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیکیورٹی انتظامات کس قسم کے, ہیلی کاپٹر گھوم رہے ہیں, دستے تعینات ہیں, رائفلیں بندوقیں کھڑکیاں بند دکھائی دے رہی ہیں؟
دیکھیے سیکیورٹی انتہائی سخت ہے, اور جیسا میں اس کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سیکیورٹی تو سخت ہونی ہی تھی اگر پاکستان انڈیا میں آ کر کھیلے گا, اور وہ خاص طور پر ایسے حالات میں کہ جو بن گئے تھے گزشتہ دو تین ہفتوں میں, تو اس میں سیکیورٹی اور سخت ہونے بھی اب اضافی انتظامات کئی طرح کے کئی ونگ کی سیکیورٹی اب بنا دی گئی.
سہیل علیم بہت بہت شکریہ. یہیں سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر ایمن خواجہ, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, اور لندن سے ڈومینک جلاگی. تو میں حسب معمول پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شام کے مسئلے پر جنیوا میں مذاکرات کے نئے دور میں ناکامی ہوئی تو جنگ کے سوا کوئی متبادل حل نہیں. ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے کے رد عمل میں ترک جنگی طیاروں نے کرد علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے. پاکستان کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے ایک اور سینئر رہنما رضا ہارون منحرف ہو کر کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں. روس اور یورپ نے مریخ سیارے کی جانب مشترکہ مشن روانہ کیا ہے جو وہاں میتھین گیس کی موجودگی کے شواہد اکٹھے کرے گا. اور پاکستان کے معروف سابق کرکٹر جاوید میاداد نے قومی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی کے بیان کی مذمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی کرکٹر سے پاکستانیوں کی نسبت بھارتی شائقین زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.